سخت حساب لینا ہوگا تو وہاں تو فردن فردن ایک ایک کو بلایا جائے گا نام بنام، نام ولدیت کے ساتھ محشر میں پورا مجمع موجود ہوگا، اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں آگے آ جائے، فلاں ابن فلاں آگے آ جائے، فلاں ابن فلاں، باری باری لوگ آ رہے ہوں گے، کسی کے لیے وزن کو تولنے کے بعد جنت کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، ترتیب وار مرحلہ وار نمبر آتے جائیں گے، لوگ آ رہے ہوں گے. فرمایا کہ جس کسی سے کیوں کا سوال ہو گیا، کیوں فلاں کام کیوں کیا، فلاں گناہ کیوں کیا، فلاں نافرمانی کیوں کی، فلاں جرم کیوں کیا، فرمایا کیوں کا جس سے سوال ہوا وہ گیا. اور جو یہاں ڈرتا ہوگا، خوف زدہ رہتا ہوگا آخرت کے اس معاملہ سے ڈرتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی پھر اس کے اوپر ذرا نرمی کا معاملہ فرمائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی ایک مثال بھی پیش فرمائی، فرمایا کہ آخرت میں دونوں طرح کا حساب چل رہے ہوں گے، سخت حساب، ایک ایک چیز، بال کی کھال، ہندی کی چندی، ایک ایک چیز کا سوال ہو رہا ہوگا، وہ تو گیا. اور دوسری طرف ایسا بھی ہوگا جس بندے پر اللہ پاک نے رحم و کرم کا فیصلہ کر لیا ہوگا، جب اس کی باری آئے گی، فلاں ابن فلاں آگے آ جائے، وہ جب میزان عمل پر حاضر ہوگا اپنے اعمال کو لے کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے فرشتوں کو بتا چکے ہوں گے کہ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا ہے، اس کے کھاتے میں سے صرف چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھانٹ کے نکالنا ہے، بڑے گناہ چھوڑ دینا. تو فرشتوں کو پہلے سے حکم مل جائے گا کہ اس کے گناہوں کے کھاتے میں سے خالی چھوٹے گناہوں کی چھان بین کرنی ہے، اس کی باس پرس ہوگی. یہ جب ڈرتا خوف زدہ ہو کر اپنے اعمال کو لے کر آئے گا اور ترازو کے اندر اس کے کھاتے میں سے نکال نکال کر ایک ایک چیز سوال شروع ہو جائے گا، فلاں دن، فلاں وقت، فلاں مقام پر، فلاں جگہ پر تم نے فلاں کام کیا تھا، جی کیا تھا، فلاں دن، فلاں موقع پر، فلاں جگہ، فلاں 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 جگہ پر تم نے یہ نافرمانی کی تھی، جی کی تھی. یہ کے بعد دیگرے چھوٹی چھوٹی اس کی جو خطائیں تھیں، جو اس کے صغیرہ گناہ تھے، یہ کے بعد دیگرے گنوائے جائیں گے، اور وہ ایک ایک جرم پر اعترافی مجرم بن کر اقرار کرتا جائے گا، کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا. وہاں تو انکار کی تو گنجائش ہے نہیں. یہ کے بعد دیگرے کافی سارے جب صغائر اس کے جمع ہو جائیں گے، اور یہ خوف زدہ ہوگا کہ اب تو میں ہلاکت کی طرف جا رہا ہوں، اور سارے وہ ایک ایک گناہ، ایک ایک جرم جو چھوٹے تھے، وہ نام بنام سارے اس سے اگلوائے جائیں گے، اور اس سے اعتراف کرایا جا رہا ہوگا، کہ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ بس کرو میرے. اچھا، وہ اس قدر خوف زدہ اور ہیبت زدہ ہوگا کہ حیران پریشان ہو، اس کے اوپر ہیبت تاری ہوگی، لرزہ ترسا تاری ہوگا، لرزہ اور ترسا ہوگا. اللہ پاک فرمائیں گے بس کرو، اس کا حساب ہو گیا. تو ارشاد ہوگا کہ اس کے جو یہ گناہ اب تک ہو چکے، چلو میری رحمت سے اس کے ان تمام گناہوں کو نیکی میں بدل دو. تو فرشتے آنن فانن اس کے ان تمام صغائر کو، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ابھی تک آئے تھے، بہت سارے تو باقی تھے، تو ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. تو یہ فوراً جری ہو کر، کیا تو خوف زدہ تھا، ڈرا سہما تھا، اور اپنی ہلاکت اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، جیسے یہ حکم سنے گا کہ میرے اس بندے کے ان گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دو، تو فوراً یہ المیہ سے کہے گا، المیہ المیہ رک جائیے، یہ تو میرے ابھی چھوٹے چھوٹے گناہ آئے ہیں، دنیا میں تو میں نے بڑے بڑے کرتوت کیے تھے، وہ تو ابھی تک آئے نہیں، پہلے ان کو بھی تو حاضر کر لیا جائے، اس کے بعد پھر آپ میرا حساب مکمل کیجئے گا. حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اس جرات کو دیکھ کر اللہ پاک ہنسیں گے جیسے اس کی شایان نشان ہنسنا ہوگا. کہ ابھی تو صغیرہ گناہوں کی جب جانچ پڑتال چل رہی تھی، تو خوف زدہ تھا، ہیبت تاری تھی، اور ہلاکت اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی ہم نے رحم و کرم کیا اور اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیا، برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کیا، تو فوراً جری ہو گیا، اور فوراً ہمت اور حوصلے سے کام لے کر اللہ میاں سے کہہ رہا ہوگا، اللہ میاں رک جائے، میرے تو بہت سارے گناہ کرتوت تو وہ ابھی تک آئے نہیں ہے، پہلے ان کو بھی لایا جائے، اس کے بعد پھر آپ میرے نیکیاں تبدیل کرائیے گا. تو ایسے بھی معاملات آنے والے ہیں. تو جو یہاں ڈرتے ہوں گے، تو وہاں پر بھی اللہ پاک ان کے ساتھ ہلکا معاملہ رکھیں گے. جو یہاں نیڈر ہو جائیں گے، بے خوف ہو جائیں گے، جری ہوں گے، تو پھر آخرت میں ایک ایک چیز کا سوال ہوگا، جس سے کیوں کا سوال ہو گیا وہ تو گیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، بالخصوص تہجد میں آپ بہت زیادہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ ہمارے حساب کے وقت میں ہمارا حساب آسان فرمانا. یہ رونا, گڑ گڑانا, منت سماجت, اللہ تعالیٰ کو منانا, یہ اس سے مناجات کرنا, یہی تو رونا دھونا وہاں کام آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع عطا فرمایا. تو عشرہ ذلحج, ذلحج کے شروع کے جو 10 دن ہیں ان کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پورے شروع سے لے کر 9 تاریخ تک یہ جو دن ہیں ان دنوں میں روزے کی آپ نے فضیلت بیان فرمائی کہ ایک دن کا اگر روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب کے اندر وہ 1 سال کے روزوں کے برابر اللہ پاک نے اس کی فضیلت رکھی ہے. کسی نے ایک روزہ رکھ لیا تو گویا کہ 1 سال کے روزوں کا ثواب اس کو ایک روزے پر مل جائے گا. اور رات کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی کہ شروع کی جو 10 راتیں ہیں عید کی رات تک, فرمایا کہ ان 10 راتوں میں جو بھی بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی ایک رات کی عبادت کے اندر شب قدر کی عبادت کے برابر کا ثواب عطا فرمائیں گے. تو یہ قیمتی شب و روز ہیں, بہت ہی مبارک ایام ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے اہتمام کے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے, راتوں کو بھی عبادت فرمایا کرتے تھے, اور آپ کا معمول تھا ازواج مطہرات میں سے نقل فرماتی ہیں کہ آپ نے ہمیشہ اہتمام فرمایا ہے عاشورے کے روزے کا, محرم کا جو 10ویں تاریخ کا روزہ ہے جس کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ ملا لیا جاتا ہے. دوسرے فرمایا کہ ایام 20 کا روزہ جو ہر مہینے کی 3 تاریخیں 13, 14, 15, اور تیسرے فرمایا کہ عشرہ ذلحج کے روزے, یہ جو شروع کے 9 دن کے روزے ہوتے ہیں تو ان کا آپ نے ہمیشہ اہتمام فرمایا. اور چوتھی چیز فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی فجر سے پہلے کی جو سنتیں وہ کبھی ترک نہیں کی. تو 4 چیزوں کا آپ نے حد سے زیادہ اہتمام فرمایا, جن میں 3 تو روزے ہیں, ایک عاشورے کا روزہ یعنی 10 محرم کا, دوسرے ہر مہینے کے جو ایام 20 کہلاتے ہیں 13, 14, 15 کے, اور تیسرے آپ نے فرمایا ازواج مطہرات اس عمل کو نقل کرتی ہیں کہ تیسرا آپ کا اس ذلحج کے شروع کے عشرے میں روزے رکھنے کا اہتمام تھا, کبھی آپ نے ان کو ترک نہیں فرمایا. اور چوتھا عمل آپ کا فجر کی سنتیں کہ حد سے زیادہ اہتمام کے ساتھ آپ ان کو انجام دیا کرتے تھے, ادا فرمایا کرتے تھے. تو یہ فضیلت جب انسان کے علم میں ہو, ذہن میں ہو, سامنے ہو, تو جس کسی کو جب موقع لگ جائے, ایک دن کا بھی اگر روزہ رکھ لیا تو 1 سال کے برابر کے روزوں کا ثواب پا لیا, ایک رات بھی عبادت نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ شب قدر کی فضیلت کے برابر کا ثواب اس نے پا لیا. تو جتنا جس کو موقع لگ جائے جب, تو انسان لوٹ لے, سمیٹ لے, اپنے ذخیرے کے اندر بڑھوتری کر لے, جتنا بڑھا سکتا ہے بڑھا لے. ہر ایک آخرت میں اپنی اپنی پوٹلی لے کر آئے گا, نیکیاں بھی اور بدی بھی. جس نے جتنا کمایا ہوگا اپنی ہی کمائی اپنے ساتھ وہاں جائے گی, جو قبر میں بھی کام آئے گی اور آخرت کے اندر بھی, وہ سارا سب کچھ معاملہ دار و مدار اسی نیکی اور بدی پر ہوگا. القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. قیامت کا منظر اللہ پاک نے اس صورت میں بیان فرمایا کہ القاریہ تم القاریہ, کھڑکھڑانے والی, جس کو دھماکہ بولتے ہیں, دھماکہ, کیسا دھماکہ, کیسی کھڑکھڑاہٹ, کیسا شور. القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ, یہ قیامت کے اس شور کو, قیامت کے اس چنگھاڑ کو اللہ پاک نے قاریہ کے ساتھ ذکر فرمایا. خدا نہ خواستہ جہاں کہیں بم پھٹتا ہے لوگوں کا کان پھٹ جاتے ہیں, آس پاس کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں, عمارتوں میں چٹخ آ جاتی ہے. تو قیامت کا دھماکہ اس قدر خطرناک ہوگا, اس قدر دلدوز ہوگا کہ الامان والحفیظ. القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, یہ وہ دن ہوگا جس دن لوگ حشرات الارض, کیڑے مکوڑوں کی طرح کلل بلل نکل پڑیں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش, اور اس دن یہ بڑے بڑے پہاڑ, فلک بوس, فلک شگاف, یہ بڑے بڑے پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنی ہوئی روئی, روئی کو جب دھنا جائے تو وہ ذرات کی شکل اختیار کر جاتی ہے, تو ذرات کی طرح یہ بڑے بڑے پہاڑ ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے, تحلیل ہو جائیں گے, پاؤڈر بن جائیں گے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش, پھر آگے اللہ پاک نے اس منظر کو بیان فرمایا. فاما من ثقلت موازینه, جب وہ مرحلہ آئے گا جس میں اعمال کو تولا جائے گا تو جس کسی کا ترازو بھاری ہوگا, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا, فہو فی عیشۃ الراضیہ, وہ تو پسندیدہ خوشنودی والی زندگی پالے گا, مزے والی زندگی پا جائے گا. واما من خفت موازینه, لیکن جس کا پلڑا ہلکا رہا, فَأُمَّهُ هَاوِيَا، اس کا ٹھکانہ پھر ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَا، آپ کو معلوم بھی ہے کہ ہاویہ ہے کیا چیز؟ نَارٌ حَامِيَا، دھکتے ہوئے آگ کے شعلے ہیں، انگارے ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، پھر وہ اس کا ٹھکانہ بن جائے گی. تو آخرت کے اندر کامیابی اور ناکامی کا سارا دار و مدار انہی اعمال کے اوپر ہے، اسی ذخیرے کے اوپر ہے، انہی سکوں کے اوپر ہے. آخرت کی کرنسی یہی اعمال ہے کہ نیکی بھی لایا ہے، بدی بھی لایا ہے، تولا جائے گا. اس تول کے اندر اگر ایک نیکی کے وزن سے بھی پلڑا جھک گیا، نجات ہو جائے گی، اور خدا نہ خواستہ ایک بدی کی وجہ سے بھی پلڑا جھک گیا تو ہلاکت ہو جائے گی. تو یہ موقع اللہ پاک نے دیے ہیں وزن دار اعمال کو جمع کرنے کے لیے، اور بتا بھی دیا، فرما بھی دیا کہ کون کون سے دن، کون کون سی راتیں ہیں. یہ سارے دن ساری راتیں اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن اس نے اپنی قدرت کاملہ سے بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی. ساری مخلوقات اللہ کی، اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، سارے دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے، جمعے کو سردار بنا دیا، سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے، رمضان کو ان کا سردار بنا دیا، سارے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبارک، لیکن دنوں کے اندر سب سے افضل ترین دن یوم عرفہ کا ہے، جس دن حجاج اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں. تمام راتیں اللہ کے نزدیک مبارک ہیں، لیکن تمام راتوں میں سب سے افضل ترین رات وہ شب قدر کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے. اسی طرح یہ عشر ذی الحج، یہ بڑا مبارک عشرہ اللہ پاک نے رکھا، جب آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل نیکی کا جو ان دنوں میں کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور پسندیدہ ہے. تو صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، جہاد کے مقابلے میں بھی؟ فرمایا کہ ہاں، وہ جہاد جو فی سبیل اللہ ہو، اس عمل سے بھی یہ والا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، سوائے اس مجاہد کے کہ جو اپنی جان اور مال لے کر نکل کھڑا ہو، نہ جان واپس لے کر آیا، نہ مال واپس لے کر آیا، فنا ہو گیا. اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال لٹا دیا تو وہ تو پھر بھی اعلیٰ اور افضل رہا، لیکن دیگر معاملات کے اندر فرمایا کہ ان دنوں کے اندر جو بھی عبادت کی جائے گی تو وہ اللہ کے نزدیک دیگر اعمال سے، دیگر ایام کے اندر کی جانے والی عبادت سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. رات کی عبادت پوری انسان اگر نہ بھی کر سکے تو کم از کم عشاء اور فجر اہتمام کے ساتھ جماعت سے پڑھ لے. خواتین کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ جو بھی کام اپنے گھروں کے اندر چھپ کر کرتی ہیں تو اللہ پاک نے ان کے لیے محرومی کا کوئی سامان نہیں رکھا، ان کے انہی امور خانہ داری کے اندر اللہ پاک نے وہ تمام اجر و ثواب، وہ فضائل اور برکات رکھ دیے جو مردوں کے لیے گھر سے باہر کے کاموں میں رکھے. خاتون خانہ اگر گھر میں جھاڑو پوچھا بھی لگا رہی ہے، برتن بھی دھو رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، صفائی ستھرائی کر رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، یہ امور خانہ داری فرمایا کہ تمہارے گھروں کے کام کاج کرنا یہ مردوں کے لیے، جو باہر کے کام ہیں، جہاد کرنا، دیگر کام کاج کرنا، تمہارے گھروں کے کام کے اندر ہی اللہ پاک نے وہ اجر و ثواب رکھ دیے جو مردوں کے لیے باہر کے کاموں میں رکھے. تو گھر کو سلیقے سے رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، جھاڑ پوچھ کے رکھنا، شوہر کی خدمت، بیوی بچوں کی اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش، ان کی دیکھ بھال، اور کھانا پکانا، صفائی ستھرائی، یہ سارے کام جو بھی خاتون خانہ، ان کو صحیح طرح ڈھنگ سے انجام دے کر شوہر کو راضی اور خوش رکھنے والی ہے. چونکہ ہمارے ساتھ درس میں خواتین بھی شریک ہیں، اس لحاظ سے اس فضیلت کو سنتی جائیں تو بڑی کام کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بشارت دی ہے. فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها اطاعت زوجها دخلت من اي ابواب الجنة شاءت. عورت کی ذات جب ایسی ہو کہ وہ پنج وقت نمازی ہو، اذا صلت المرأة خمسها، عورت پنج وقت نمازی ہو، وصامت شهرها، رمضان کی روزے دار ہو، وحصنت فرجها، عفت اور پاک دامنی کے اندر بالکل وہ حیا کی پیکر ہو، شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنے والی نہ ہو، وہ اطاعت زوجہا، اور چوتھی صفت یہ بیان فرمائے کہ شوہر کی فرما بردار ہو، اطاعت گزار، خدمت گار ہو. یہ چار صفات جس خاتون میں پائی جائیں کہ پنج وقت نمازی ہو، روزے دار ہو، عزت اور آبرو کو محفوظ رکھنے والی ہو، شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو، تو ان چار صفات کی حامل خاتون کے لیے آپ نے بشارت دی. فرمایا کہ دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. کتنا آسان ہے کہ اگر اس چیز کی اہمیت کو پہچان لیا جائے کہ جنت کا داخلہ کس قدر اللہ پاک نے انہی کاموں کے اندر رکھ دیا، نماز کی پابندی ہے، روزوں کی ادائیگی ہے، اور اپنی عفت اور پاک دامنی ہے، اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری اور خدمت گزاری، تو اللہ پاک نے اس سارے کام کے ذریعے جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے. یہی حال مردوں کا ہے کہ وہ اپنے فرائض کو وقت پر انجام دینے والے ہوں، عبادات کو صحیح ڈھنگ سے انجام دینے والے، حقوق کو نبھانے والے. تو یہی تو عبادتیں آخرت میں سکے بن کر ہمارے ساتھ ہوں گے، جن کی ادائیگی کے بعد اللہ کا فضل و کرم ہوگا، اس کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تعالیٰ بندوں کی اس محنت کو دیکھیں گے اور اس کا رحمت کا سمندر جوش میں آئے گا اور فیصلے ہو جائیں گے، مغفرت اور بخشش کے سامان ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موقع رکھے، رمضان کا مہینہ رکھا اور پھر ذلحج کا مہینہ رکھا، اس نے ایک عجیب ترتیب قائم فرمائی. رمضان کے روزے بھی اسلام کے فریضہ ہیں، اہم ترین فرض ہے اور ایسی پیاری عبادت ہے کہ جو کہیں سے بھی چھلکتی نہیں ہے، ظاہر نہیں ہوتی، دکھائی نہیں دیتی. دو افراد ہیں، ایک روزے دار اور ایک غیر روزے دار. روزے دار اور غیر روزے دار میں انسان دیکھ کر فرق نہیں کر سکتا، کہیں سے بھی پرکھ نہیں سکتا کہ یہ روزے دار ہے غیر روزے دار. غیر روزے دار بھی اپنا حال حلیہ روزے دار جیسا بنائے رکھے تو انسان نہیں پہچان سکتا کہ اس میں روزے دار کون ہے اور غیر روزے دار کون. تو یہ ایسی چھپی ہوئی عبادت ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوتی ہے. تو رمضان کے فرضوں کی ادائیگی کے فوراً بعد اللہ پاک نے مسلمانوں کی عید، عید الفطر رکھ دی. اور یہاں 9 تاریخ جس میں حجاج اللہ کے گھر پر جمع ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سال ہفتے کے دن حج کی ادائیگی ہوگی، 9 تاریخ کو وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس قدر جوش میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بندے کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، اور پھر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے دنیا کے چپے چپے سے آئے ہوئے ہیں، کیسے بکھرے بال ہیں، میلے کچیلے حال ہیں، اور ایک لباس میں ملبوس سب کے سب مجھ کو پکارتے ہیں، لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی طرف خطاب ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اے بندوں مانگو جو مانگنا ہے، اور پھر ان کو بشارت اور خوشخبری سناتے ہیں. اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں کہ آج کے دن اگر تم ریت کے ذرات کی تعداد کے بقدر، سمندر کے جھاگ کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، یا بعض روایت میں بارش کے قطروں کی تعداد کے بکثرت تم گناہوں کے انبار کے انبار بھی لے کر آؤ گے تو آج میری رحمت جوش میں ہے، بخشے بخشائے، دھلے دھلائے ہو کر واپس جاؤ گے. من حج للہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، ولم یرفث ولم یفسق، نہ اس میں کوئی اس نے بےحودہ گفتگو کی، نہ کوئی گناہ کا ارتکاب کیا، رجع کا یوم ولدتہ امہ، ایسا پاک و صاف ہو کر وہ واپس پلٹ کر اپنے گھر جائے گا جیسا کہ اپنی پیدائش کے دن وہ بالکل پاک و صاف تھا. تو ایسا مبارک دن اللہ پاک نے رکھا ہے یوم عرفہ، اس حج کے رکن اعظم کی ادائیگی کے فوراً بعد اگلے دن اللہ پاک نے مسلمانوں کی عید رکھ دی. ادھر فریضہ روزے کا انجام پایا، اس کی مکمل ہونے کے فوراً بعد عید الفطر کی خوشی دے دی، اور یہاں ایک بڑا فریضہ جو سارے فرزندان توحید مل کر ایک جگہ، ایک حال حلیے میں، ایک انداز میں، سارے امیر غریب جمع ہو کر اللہ کے سامنے نیک اور بد سارے گڑ گڑاتے ہیں، گورے کالے عرب عجم، مرد عورت، بچے بوڑھے، سارے ہر رنگ و نسل کے لوگ وہاں ایک ہی کلمہ پڑھتے ہوئے، لبیک کی صدایں بلند کرتے ہوئے جمع ہو جاتے ہیں. اور وہ محشر کا منظر تازہ ہوتا ہے کہ وہاں کچھ پتہ نہیں چلتا، سب کے لباس ایک ہی سادہ سا لباس، ایک سفید چادر نیچے تہبند کی شکل میں، ایک سفید چادر اوپر، کچھ نہیں پتہ چلتا کہ اس میں غریب کون سا ہے، امیر کون سا ہے، لکھ پتی، کروڑ پتی، کھرب پتی کون سا ہے، کس کے پیچھے کتنے گھر بار ہیں، کتنے مال دولت ہیں، کتنی کار کوٹی ہیں، کچھ نہیں پتا، سارے ایک حال حلیے میں. اللہ پاک ہم سب کو حج مبرور سائے مشکور نصیب فرمائے، ہم سب کی آنکھوں کو وہ منظر دکھائے کہ حاجی جتنا بھی امیر کبیر کیوں نہ ہو، اگر وہ عام حج کر رہا ہے، عام وی آئی پی نہیں، عام حج کر رہا ہے، تو وہ بھی اللہ کے سامنے ایسا مٹی میں رل مل جاتا ہے کہ مزدلفہ کے اندر وہی عام زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے. بڑے بڑے عرب پتی، خرب پتی، وہ ایک سادہ سے چٹائی بچھائی ہوئی ہے، اور 2-3 دن احرام باندھے باندھے احرام کا حال حلیہ بھی بگڑا ہوا ہوتا ہے، میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، بیٹھنے کی وجہ سے پیچھے بھی مٹی لگی ہوئی ہے، کبھی لیٹنے کی وجہ سے دائیں طرف کوئی داغ دھبا لگ گیا. جب یہ حج کر کے واپس پلٹ کر آ رہے ہوتے ہیں مزدلفہ سے، بالکل دھلے دھلائے صاف شفاف ہو چکے، لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے، اس میں بڑے بڑے گنہگار بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے نیکوکار بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، کس کی برکت سے اللہ پاک کس کو معاف فرما دیں. سارے رو دھو کے عرفات کے میدان میں تو بہت رونا چلتا ہے, ہر طرف دیکھو حاجی کھڑا ہوا رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, اللہ میں سے مانگ رہا ہے. جس وقت وقوف چلتا ہے, کہیں انفرادی طور پر, کہیں اجتماعی طور پر, اور اس دن تو آسمان کے دروازے کھلے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نزدیک آ چکے ہیں. آسمان دنیا پر نزول جلال فرمائے ہوئے ہیں اور رحمت جوش میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں کے اندر سب سے عظیم شان دن جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرماتے ہیں, فرمایا کہ وہ یوم عرفہ ہے. اس کثرت کے ساتھ گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے. اور تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما, حاجی جس کے لیے مغفرت کی سفارش کرے اس کی بھی مغفرت فرما. خود بھی بخشش لیتا ہے, اپنے بیوی بچے گھر والے دوست آبا متعلقین محبین, اور حج پہ جانے والے جب جا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے رہ جانے والے کس فریادی انداز سے درخواستیں کرتے ہیں, تو یہ وہاں پر جا کر جب ان کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تاثیر سے حاجی کی دعا میں اتنی جان ڈال دی کہ اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما, حاجی جس کے لیے مغفرت مانگو اس کی بھی مغفرت فرما. تو در حقیقت یہ دعا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, حاجی جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اپنی بھی مغفرت لے لیتا ہے اور جس کے لیے مغفرت مانگتے جاتا ہے اس کی مغفرت اللہ پاک فرما دیتے ہیں. تو ایسا مبارک دن, اس دن کی اس عظیم و شان عبادت کی تکمیل کے فوراً بعد اللہ پاک نے مسلمانوں کو عید عطا فرما دیا, عید الاضحیٰ. عید الفطر کے اندر نماز شکرانہ عید پڑھی جاتی ہے, تو پھر فرمایا کہ اس دن صدقہ فطر دو غریبوں کو, ان کو بھی مالا مال کرو. اور عید الاضحیٰ کے دن وہاں پر فرمایا کہ نماز شکرانہ ادا کرنے کے ساتھ پھر قربانی ہماری بارگاہ میں پیش کرو. قربانی کے اندر بھی پھر حکم یہ دیا کہ خود بھی کھاؤ, رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرو, اور ضرورت مندوں تک بھی یہ قربانی کا مبارک گوشت پہنچاؤ. تو وہاں روزے کی فرضیت کے فوراً بعد اللہ پاک نے اسلامی خوشی دے دی کہ اب جشن مناؤ, خوشی مناؤ. عید الفطر کے دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے اور عید الاضحیٰ کے چار دن روزہ رکھنا حرام ہے. 10, 11, 12, 13 ان چار دنوں میں روزہ رکھنے کو حرام کر دیا. یہ اللہ کی طرف سے ضیافت اور مہمان نوازی کے دن ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ اونچے درجے کا متقی پرہیزگار بھی کیوں نہ ہو, وہ بھی اگر چاہے چلو میں روزہ رکھ لوں, حرام کر دیا روزہ. یہ دن ہے کھانے پینے کے, اب ہماری طرف سے ضیافت ہے, پورے مہینے رمضان کے روزے رکھے ہیں, اب عید کا دن آیا, اب کھاؤ. اور یہاں ایک عظیم الشان عبادت انجام دی ہے. تو حج کے دن کے, حج کی ادائیگی کے بعد اللہ پاک نے عید الاضحیٰ میں بھی چار دن جو ایام تشریق کے کہلاتے ہیں ان میں پھر روزے رکھنے کو حرام قرار دے دیا کہ اب ہماری طرف سے ضیافت ہے, مہمان نوازی ہے, ہماری طرف سے قربانی کا سامان ہے, قربانی ہمارے لیے پیش کی ہے لیکن نذرانہ ہم نے تم کو ہی دے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی نظام ہے کہ پہلے وقتوں میں جس طرح بادشاہ کے پاس جب کوئی جاتا تھا تو کچھ نہ کچھ لے کر جاتے تھے, تو دستور یہ تھا کہ اپنی بساط کے مطابق کوئی بھی قیمتی چیز, کوئی بھی یادگار, کوئی بھی سوغات لے گئے. سوغات کا لین دین, ہدیے کا لین دین, اس سے محبتیں بڑھتی. حضرت ظاہر ابن حرام ایک کالے کلوٹے صحابی تھے, دیہاتی تھے, شکل میں بھی کوئی خاص شکل و صورت نہیں تھے, روایت میں آتے ہیں کہ بدصورت تھے اور رنگ بھی کالا کلوٹا تھا, دیہاتی تھے بالکل سیدھے سادے سے. جب کبھی وہاں دیہات سے آتے تو دیہات سے سبزیاں وبزیاں لاتے تھے, ترکاری سبزی بھاجی دیہات کی چیزیں لا کر وہاں مدینہ منورہ میں اپنے بازار کے اندر وہ چادر بچھا کے اپنا سودا سلب بیچتے تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پہ کوئی نہ کوئی چیز لاتے تھے, کوئی سبزی بھاجی, کوئی نہ کوئی دیہات کی چیز. جب یہ اپنا سودا سلب بیچ کے دو چار دن رہ کے جب واپس جاتے تھے, آپ سے جب رخصت ہوتے تو آپ مدینہ طیبہ کی کوئی سوغات ان کو دے دیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے بھائی یہ ظاہر ابن حرام ہمارا دیہاتی دوست ہے, یہ دیہات سے ہمارے لیے دیہات کی چیزیں لاتا ہے, جب جاتے تو ہم اس کو مدینہ شہر کی کوئی چیز دے دیتے. ہمارا اچھا دوست, بڑا نصیب والا دوست تھا, شکل و صورت میں تو کالا کلوٹا تھا, لیکن ایک دن بازار میں اپنے انداز کے مطابق سبزی وغیرہ بیچ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے, دور سے نظر پڑ گئے کہ وہ ہمارا دوست کھڑا ہے. شفقت اور محبت نے جوش مارا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, پیچھے پیچھے سے آنے کے بعد ان کے بغلوں کے نیچے سے ہاتھ نکال کر ان کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کی آنکھوں کو بھیج لیا. اب یہ حیران ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے مجھے پیچھے سے کوہلی بھر لی ہو اور اس کے بعد میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہو, لیکن خوشبو کی مہک سے اور ملائم ہاتھوں سے کچھ اندازہ ہوا کہ یہ ہو نہ ہو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اتھر لگ رہا ہے. اب وہ اپنے آپ کو چھڑانے لگے, اس طرح مچلنے لگے کہ کون ہے, کس نے مجھے پکڑا. تو جب اندازہ ہو گیا کہ یہ تو محبوب نے اپنی آغوش میں مجھے لیا ہے, تو پھر کیا, تو پہلے اپنے آپ کو چھڑا رہے تھے, وہ جب اندازہ ہو گیا کہ یہ مہک، یہ خوشبو، یہ جسم اثر، یہ ملائم ہاتھ، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو پھر چھڑانے کے بجائے اب اپنے جسم کو حضور کے سینے اثر سے ملنے لگے کہ یہ تو سنہری موقع ہاتھ لگا ہے، تو اپنی کمر اور حضور کا سینہ چونکہ ملا ہوا تھا تو اب اور زیادہ جھوم جھوم کے ہل ہل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال کرنے لگے. تو آپ نے اذرہ محبت ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ غلام خریدے؟ اس پر ظاہر ابن حرام، جو بہت ہی خستہ حال درویش قسم کے صحابی تھے، دیہاتی، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے تو جو بھی خریدے گا بڑا کھوٹا مال خریدے گا، بڑا گھٹیا مال خریدے گا، کیونکہ اپنی حیثیت دیکھ کر، اپنی شخصیت دیکھ کر، اپنی بساط کے مطابق اپنی حقیقت کو اجاگر کرنے لگے گا، یا رسول اللہ مجھے جو بھی لے گا بڑا گھٹیا مال لے گا. آپ نے ارشاد فرمایا، ظاہر ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے نزدیک تم بڑے قیمتی ہو، اپنے ظاہری حال حلیے غربت و افلاس کو دیکھ کر تم اپنے آپ کو گھٹیا مت سمجھو. ظاہر ہے کہ ہم اور آپ صحابہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پوری امت ایک طرف آ جائے، حضرت ظاہر ابن حرام ایک طرف آ جائیں، تو پوری امت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیار ملا ہے، وہ محبت ملی ہے، وہ شفقت ملی ہے، وہ اپنائیت ملی ہے، تو لیکن وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر انہوں نے یہ بات بولی کہ یا رسول اللہ مجھے تو جو لے گا گھٹیا مال لے گا. فرمایا، نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے نزدیک تم بڑے قیمتی ہو. تو اس طرح یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی جاتا تھا تو کوئی بادشاہ کی خدمت میں سوغات لے گیا، تو بادشاہوں کا یہ دستور تھا کہ بادشاہ اس سوغات کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے کہ یہ قبولیت کی علامت ہوتی تھی، پھر وہی چیز ان کو لوٹا دی کہ چلو اب یہ تم استعمال کرو، اور مزید پھر اس کو نواز دیا کرتے تھے. مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی حال ہمارا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے قربانی کا. یہ جو دن چل رہے ہیں، ان دنوں کے اندر اللہ پاک نے عبادات رکھی ہیں، قربانی کا سلسلہ ہے کہ جو بھی مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو ان کے اوپر اللہ پاک نے قربانی کے عمل کو واجب قرار دیا ہے. تو سب سے پہلے جب چاند نظر آتا ہے، حکم یہ ہے کہ جس کسی کے ذمہ قربانی واجب ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے ناخن وغیرہ نہ تراشے، اپنے بال وغیرہ نہ کاٹے. اور اس کے اندر بھی ایک حکم اس میں گویا کہ شباہت کا ہے کہ حاجی جب احرام باندھ لیتا ہے تو نہ وہ بال کاٹ سکتا ہے، نہ ناخن تراش سکتا ہے، نہ خوشبو لگاتا ہے. تو فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک مشابہت مل جائے گی، جب اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوگی، یوم عرفہ میں حاجیوں پر رحمت کی بارش برس رہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کے نقالوں کے اوپر بھی رحمت کی بوچھاڑ برسا دیں گے. تو اس میں حکمت یہی بیان فرمائی ہے عارفین کاملین نے. تو ایک پہلا حکم تو یہ ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد قربانی ہونے تک اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے جائیں. ہمارا ایک نوجوان دوست مجھ سے پوچھنے لگا کہ چاند سے پہلے پہلے شیو وغیرہ بنا لینا، اس کے بعد تو پھر وہ نہیں. تو میں نے کہا یہ شیو بنانا تو ساری زندگی منع ہے، ایسا نہ ہو کہ مستحب کی تیاری کے لیے حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ بھائی رات چاند نظر آنے والا ہے، چلو شیو وغیرہ بنا لو، تیار ہو جاؤ، دس دن تک پھر شیو نہیں بنا سکیں گے. یہ تو پھر حرام حرام ہے، وہ تو سال کے پورے 12 مہینے حرام ہے داڑھی کو ذبح کرنا، وہ تو ضروری ہے، واجب ہے. مستحب کا تو ہمارے یہاں بہت اہتمام ہوتا ہے، لیکن جو واجب ہے، جو فرض کا درجہ رکھتا ہے تقریباً، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، بڑے سخت الفاظ ہیں، اور بڑا سخت آپ کا رد عمل تھا. مجوس کی طرف سے کچھ نمائندے آئے تھے، الچی آئے تھے، جن کی داڑیاں نہیں تھیں، تو آپ نے اپنا رخ انور ان سے پھیل لیا، ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا. فرمایا کہ تم الچی اور قاصد ہو، اگر تم الچی اور قاصد نہ ہوتے میں تمہیں قتل کرنے کا حکم دے دیتا، تم نے اپنی شکل کیوں بگاڑی ہوئی؟ اللہ میں نے تم کو مرد بنایا، تم نے مرد کی جو ایک شعار تھا، جو علامت تھی، اس کو کیوں کاٹا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا ہم کو یہی حکم ہے کہ وہ ہمیں یہ چیز رکھنے کا اجازت نہیں دیتا. فرمایا کہ اگر قاصد اور الچی نہ ہوتے میں تمہیں قتل کرا دیتا. اتنی سخت شدت کے الفاظ آپ نے استعمال فرمائے. غرض یہ کہ یہ پہلا حکم متوجہ ہوتا ہے کہ انسان بال ناخن نہ کاٹے، وہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے. دوسری طرف پھر ایام تشریق آتے ہیں، تو ایام تشریق کے اندر بھی عبادت انجام دی جاتی ہے. تکبیرات تشریق کی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، مردوں کے لیے اونچی آواز سے کہ اللہ کی کبریائی ہے، اونچی آواز سے مسجدیں اللہ کی کبریائی کی صداؤں سے گونج اٹھیں. اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی واجب ہے، لیکن وہ آہستہ آواز سے اپنے اپنے مصلے کے اوپر پڑھ لیا کریں. اور پھر عظیم الشان دو عبادتیں اللہ پاک نے ان ایام میں رکھی ہیں عام مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے اندر جو مالدار ہیں ان کے لیے قربانی کا عمل عید کے دن، اور اپنے چیدہ چنندہ مخصوص مالدار بندوں کے لیے کہ جن کے نصیب چمکتے ہیں جس سال ان کی حاضری مقدر ہوتی ہے، تو ان کو اللہ پاک اپنے گھر بلا کر فریضہ حج کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو یہ دو عظیم الشان عبادتیں ان دنوں میں انجام دی جاتی ہیں، ایک قربانی کا عمل، اس کے لیے دن مخصوص کر دیے، اس سے پہلے انسان دسیوں اونٹ کاٹ دے، دسیوں گائے بیل کاٹ دے، قربانی نہیں ہو سکتی. عید کے گزرنے کے بعد سینکڑوں بکرے انسان قربان کر دے، وہ قربانی نہیں ہو سکتی. نفلی صدقہ تو ہو جائے گا لیکن قربانی نہیں کہلائے گی. تین دن قربانی کے مخصوص کر دیے صرف، اور حج کے لیے بھی اللہ پاک نے مخصوص کر دیا کہ یہ دن مخصوص ہے 9 تاریخ کا وقوف عرفہ کے لیے، اس سے پہلے اس کے بعد. یہ 5 دن کا عمل ہوتا ہے، 8, 9, 10, 11, 12، یہ 5 دن مخصوص کر دیے. اس کے علاوہ ان دنوں سے پہلے، ان دنوں کے بعد پورے سال وہاں پڑے رہو عرفات کے میدان میں، لبیک کے صدائیں لگاتے رہو، ذرہ برابر ثواب نہیں ملے گا بلکہ بدعت کا گناہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر دو عظیم الشان عبادتیں رکھی، تو ان میں سے قربانی کا جو عمل ہے جو عام مسلمانوں کو کرنے کی توفیق ملتی ہے، فرمایا کہ اس کے عمل کے ذریعے سے ہر ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتے ہیں، نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ اس قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں شرف قبولیت پا لیتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی کا عمل تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت کی یاد ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تو اللہ نے اس بات کو ایسا تر و تازہ رکھا کہ رہتی دنیا تک آخری امت کے اندر اس کو عبادت بنا کر تر و تازہ سدا بہار بنا دیا. تو اس قربانی کے عمل کے اندر رومی رحم اللہ فرمانے کہ جس وقت بندہ قربانی کرتا ہے تو فرمایا کہ قربانی کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جاتا ہے. وہ تو قبول ہوا اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ ہماری رحمت کا معاملہ ہو گیا، ہم نے تمہاری عبادت قبول کر لی، اب یہ ہدیہ تم ہی لے لو اور تم ہی اس کو استعمال کرو. بابرکت گوشت ہے، مبارک گوشت ہے، پھر اس کو کھانے کا حکم دیا کہ اب تم ہی استعمال کرو. ایسا نہیں فرمایا کہ تم پر کھانا ممنوع ہو، مساکین اور مستحقین اور جو ضرورت مند ہو انہیں تک پہنچاؤ، بلکہ خود بھی کھاؤ اور رشتے داروں کو بھی کھلاؤ، ضرورت مندوں کو بھی پہنچاؤ، 3 حصے بنا لو. تو مولانا رومی رحم اللہ فرمانے کہ ہماری مثال بھی یہی ہے کہ اللہ پاک نے اپنا دست رحمت رکھ دیا، عبادت قبول فرما لی اور اس کے بعد واپس ہمیں پلٹا دیا، اور اس کے ساتھ مزید اللہ پاک نے گوشت تو دیا، اجر و ثواب سے نواز دیا، نعمتوں کی بارشیں خیر و برکت کے اللہ پاک نے جو فیصلے فرمائے وہ الگ ایک اضافی تحفہ اور انعام ملتا ہے. اللہ پاک نے بھی فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ تقوى منکم، ہمارے پاس تمہاری ان قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہمیں تو تمہارے دل کا تقوی چاہیے، تمہاری تابعداری چاہیے، تم ہمارے حکم کی کتنی فرما برداری کرتے ہو. اصل قربانی کی مصلحت اور حکمت یہی ہے، نقطہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو آزمایا ہے کہ میرے حکم کے سامنے کون سر تسلیم خم کرتا ہے، کون چوں چرا کرتا ہے. عقل کے گھوڑے دوڑانے کا نام شریعت نہیں ہے بلکہ اتباع کا نام شریعت ہے، تابے داری کا نام شریعت ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خواب کے ذریعے اللہ تعالی نے حکم دیا، خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے براہ راست جبریل امین کو بھیج دیتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں. خواب اس میں انسان شش و پنج میں ہوتا ہے کہ یہ خواب ہے، پتہ نہیں حقیقت ہے کہ نہیں. خواب کے ذریعے ایک حکم دیا، تو پہلا امتحان تو یہ تھا کہ اس خواب کو یہ حقیقت کے اندر اپناتے ہیں کہ نہیں اپناتے. اس خواب کو حقیقی وحی کا درجہ دے کر تیار ہو گئے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن لگاتار خواب دکھائی دیا تھا، تو تیاری مکمل کر لی، بیٹے سے بھی پوچھ لیا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، بچے میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں، اب آپ بتاؤ میں کیا کروں، آپ کی کیا رائے ہے. والد جیسے تھے، صاحبزادے بھی ویسے تھے، اور یہ وہ صاحبزادے تھے جن کی پشت کے اندر ایک عظیم الشان ہستی بطور امانت محفوظ تھی جو خاتم الانبیاء کی تھی. بیٹے نے سنتے ہی چوں چرانے کی سوال جواب نہیں کہ کیوں، میرے کیا قصور، میرے کیا جرم جو آپ مجھے قتل کریں گے، ذبح کریں گے، نہ. یہ خواب سنتے ہی برجستہ ارشاد فرمایا کہ یا ابتی، میرے پیارے ابا جان، یعنی یہ نہیں کہ قاتل آ گئے مجھے جان سے مار، نہ، یا ابتی میرے پیارے ابا جان. اللہ پاک نے دونوں کے الفاظ ذکر فرمائے، وہاں باپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ جو خطاب ہوا تو یا بنیا میرے پیارے بچے، میری جان، میرے لاڈلے بنئی، جس میں پیار اور محبت اور شفقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، میرے لاڈلے، میرے چہیتے، میرے پیارے بچے، یا بنیا اے میرے پیارے لخت جگر انی ارا فی المنام انی اذبحو کا, میں نے خواب میں دیکھا کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں, تو تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. فانظر ماذا ترى قال یا ابتی, میرے پیارے ابا جان, میرے جسے ہوتا نا بچہ اپنے باپ سے لاڈ اور ارمان کے ساتھ اس کو ابو جانی یا اس طرح کوئی بھی پیار کا لفظ, تو ابتی یہ پیار کا لفظ ہے. یا ابتی افعل ما تؤمر, ابا جان ابا جی آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, کوئی چوں چرا نہیں کروں گا, کوئی واویلا شور شرابہ اف تک نہیں کروں گا. ایسی عظیم شان ہستی, ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں. جب وہاں پہنچ گئے نا تو پوچھنے لگے کہ بیٹا تیار ہو؟ ابو تیار ہوں, بات اتنی ہے کہ آپ مجھے چت کر کے ذبح کریں گے نا تو چہرے پر نظر پڑے گی, تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی محبت جوش مار جائے, چھری کی قوت میں کہیں زوف آ جائے, لڑکھڑا جائے. ایسا کریں مجھے پیشانی کے بل لٹا لیں تاکہ میرے چہرے پر کہیں آپ کی نظر پڑ کے آپ کی محبت جوش نہ مار جائے, اور ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوئی کمزوری آ جائے. تو اللہ پاک نے اس منظر کو بھی قرآن میں اتار دیا. فلما اسلما, جب ان باپ بیٹوں نے ہمارے حکم کی تعمیل میں سر تسلیم خم کر دیا, وتلہو للجبین, اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا, اور اس کے بعد اپنی کاروائی شروع کر کے پوری چھری چلا دی. چھری چلانے کے بعد جب آنکھیں کھول کر دیکھیں تو اللہ پاک نے صحیح سالم حضرت اسماعیل کو بچا کر الگ کیا ہوا, اور نیچے جنت کا آیا ہوا ایک مینڈا قربان پڑا ہے. ونادیناہ, ہم نے وہاں سے پکار کر کہا, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ارے ابراہیم آپ نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم بھی نیکی کرنے والوں کو بڑا عظیم الشان بدلہ عطا فرماتے ہیں. اور وترکنا علیہ فی الاخرین, رہتی دنیا تک ہم آپ کی اس عظیم الشان قربانی کو باقی رکھیں گے. وترکنا علیہ فی الاخرین سلام علی ابراہیم, ابراہیم پر سلام ہو, اس کے عظیم الشان کارنامے پر سلام ہو. تو یہ قربانی کا عمل, اس میں نقطہ یہی ہے کہ انسان یہ نہیں پوچھتا کہ یہ مال ضائع کرنے کا, قربانی کرنے کا, ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں قربانی کی جاتی ہے, تو اس میں کیا حکمت ہے, کیا مصلحت ہے؟ اصل حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل. اللہ ہی نے حکم دیا ہے, حضرت ابراہیم نے نہیں پوچھا کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا. وہاں جب بلا چوں چرا انہوں نے اس قربانی کے عمل کو انجام دیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے دمبے کو ذبح کیا, لیکن ہمارے یہاں آپ نے گویا کہ بیٹے کو قربانی پیش کر دی. اب جو بھی آنے والا امتی قربانی کا عمل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے لخت جگر کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جتنے خلوص ہوں گے, جتنے اس کے اندر محبت کے جذبے ہوں گے, جس بے لوس جذبے کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو انجام دے گا, تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی قربانی کا یہ عمل قبول ہونے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں لو بھائی تمہارا عمل ہمارے یہاں قبول ہے, خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہم نے قبول کر لیا, اب تم ہی کھاؤ مزے کرو. خوب تکی تکے بوٹی اور خوب وہ چلتے ہیں باربیکیو, یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات تحفے ہیں, ہدیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی عبادت قبول فرما کر اب انہیں کو نواز دیا. تو یہی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں بندے کا عمل, پھر حکم دیا کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق, اپنے اپنی بساط کے مطابق, گنجائش کے مطابق خرچ کرو. بہت سی عبادات ایسی ہیں جو کھلے عام کی جاتی ہیں, نماز ہے, اذان ہے, تلاوت کلام پاک ہے, اچھی آواز میں تلاوت کرنا ہے, دیگر معاملات ہیں, صدقہ خیرات کے لیے فرمایا کہ چھپ چھپ کے بھی کرو, کھل کھل کے بھی کرو. تو عبادت کو کھلے عام کرنے میں بھی اللہ پاک کی عظمت اور شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے. تو قربانی کا عمل بھی ایسا ہے جو کھلے عام کیا جاتا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے. آپ نے نہیں فرمایا بھائی چلو ان کو کسی خیمے کے پیچھے چھپا دو, چھپ چھپ کے قربان کروں گا, کسی کو پتہ نہ چل جائے. 100 اونٹ سر عام تھے, سب کے سامنے آپ قربان کر رہے تھے, اور اونٹوں کا یہ حال تھا کہ اونٹوں کے اندر مقابلہ چل رہا تھا, ہر اونٹ چاہتا تھا کہ اس سے پہلے میری باری آ جائے. وہ آگے بڑھتے تھے, اپنی گردن پیش کرتے تھے, اور آپ نہر کرتے تھے, خنجر ان کے گلے پر لگاتے جاتے اور اونٹ قربان ہوتے جاتے. 63 اونٹ آپ نے قربان کیے علی الاعلان, آپ کی زندگی کے سال بھی 63 تھے. اور اس کے بعد باقی جو رہ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ علی باقی کے اوپر تم یہ خدمت انجام دو. 100 اونٹ قربان فرمائے. تو اس قسم کے عمل کے اندر یہ کھلے عام انجام دینے والی عبادت ہے. انسان کی جتنی حیثیت ہو, جتنی بساط ہو, جتنی گنجائش ہو, چھوٹا جانور ہو, بڑا جانور ہو, اللہ کی رضا کے لیے نیت کا معاملہ اللہ جانتا ہے اور بندہ. یا اللہ آپ نے حکم دیا, جتنی میری بساط تھی, جتنی میری گنجائش تھی, اگر کہیں حصہ لیا تب بھی اللہ راضی ہو جائے گا. کہیں بڑا سے بڑا صحت مند اونٹ کیا تب بھی اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والا ہے. جتنی بساط ہو جتنی گنجائش ہو وسعت دی ہے, اچھے سے اچھا صحت مند جانور قربان کرے. یا اللہ یہی پیش کر سکتا تھا, اسی کو قبول فرما لیجی. اور جو کمزور سے کمزور کم حیثیت کے مطابق تھا, یا اللہ یہی لا سکا, اسی کو قبول فرما لیجی. اللہ تعالیٰ ہر بندے کے دل کے جذبوں کو دیکھتے ہیں. کسی کی بھی کوئی سی بھی ادا پسند آ جائے وہ عبادت قبول ہے. تو جو بھی اللہ پاک نے گنجائش دی ہو تو اس عبادت کے اندر دل کھول کے حصہ لینا چاہیے. جن کو اللہ پاک نے مالی وسعت دی ہے اسی نے حکم دیا ہے. حضرت مولانا روم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ ہماری مثال تو اس دیہاتی کسی ہے جو چلا تھا بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے. بیگم سے پوچھا, بیگم بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں بغداد کے اطراف میں, مضافات میں کسی دیہات کا رہنے والا باشندہ تھا, تو کیا لے کے جاؤں؟ کنویں کی مینڈکی تھے, اپنے دیہات میں ساری زندگی گزاری تھی, کبھی شہر میں نکلنا ہوا نہیں تھا. بیگم نے کہا کہ اپنی جو وہ دیہات کی جو نہر کا پانی جو اپنے مٹکے میں بھرا ہوا بڑا صاف شفاف میٹھا ہے, یہ مٹکا پورا صاف شفاف پانی سے بھر کے لے جاؤ. بادشاہ نے کبھی ایسا شیر و شکر پانی پیا بھی نہیں ہوگا, حیران رہ جائے گا. بیگم کی بات دل کو لگ گئی, مٹکا دھویا دھلایا صاف کیا, نہر کا پانی بھرا, پیک کر کے لے چلا. کافی مسافت تھی شہر پہنچنے میں, بیچ میں کئی دن لگ گئے. کئی دن کے بعد جب پہنچا تو پانی کے اندر بسان آ چکی تھی, راستے میں گرد و غبار بھی اس میں پڑ گیا, تھوڑی سی کائی لگ گئی اور یہ ہو گیا, تھوڑی سی تعفن آ گیا. وہاں پہنچا, بادشاہ کی خدمت میں اپنا مٹکا پیش کیا کہ حضرت بادشاہ سلامت, آپ کی خدمت میں اپنے دیہات کی نہر کا بڑا تازہ صاف شفاف پانی لایا ہوں شیر و شکر. تو بادشاہ نے کہا بھائی لاؤ کھولو. قدردان بادشاہ تھا, وسیع الظرف تھا. جب کھولا تو وہ کئی دن کی سڑان اس میں تھی, جیسے کھولا تو ایک بھپکا نکلا بدبو کا, پورے وہاں حال ماحول میں بدبو پھیل گئی. لیکن بادشاہ نے ذرہ برابر نہ گواری گزارنے کا, واہ بھائی واہ بہت اچھا کیا تم نے, لاؤ بھائی لاؤ ہمارے اس کے بدلے میں اتنے ہی بڑا ایک مٹکا پورا اشرفیوں سے بھر کر ان کو انعام میں دے دو. اور اپنے خادم خاص سے کہا کہ چلتے وقت اس دیہاتی کو دریائے دجلہ کے کنارے سے لے جانا, پورا مٹکا بھرا ہوا دے دیا. اب یہ خوش ہے کہ بادشاہ کو دیکھو میرا تحفہ کتنا پسند آیا, کہ بادشاہ نے اس کے بدلے میں مجھے پورا اشرفیوں کا مٹکا بھر کے دے دیا. اب وہ مٹکا سنبھال کے خوشی خوشی اپنے دیہات کی طرف چلنے لگا. تو اس کے خادم نے بادشاہ کے دریائے دجلے کے پاس سے گزارا, دیکھا تو وہاں تو زبردست صاف شفاف دریا ہے اور باغ بھاری ہے. اور یہ کیا ہے, کہ یہ دریا ہے ہمارے بادشاہ. اور اس کا ایک حصہ بادشاہ کے محل سے ہوتا میں گزر رہا تھا, پاس پہنچا پانی پیا تو ایسا صاف شفاف میٹھا شیر و شکر. اب دل میں شرمندہ ہوا, پچھتایا کہ یار میں تو لایا تھا اس کا پانی, وہ بھی سڑ گیا تھا بدبودار, اس کے باوجود بھی بادشاہ نے مجھے نواز دیا. اس کے پاس تو یہ نہر کیا پورا دریا جاری ہے, لیکن پھر بھی اس نے اس قدر مجھ پر محبت اور شفقت کا معاملہ کیا کہ ذرہ برابر ناگواری کا اظہار نہیں کیا. اب شرمندہ تھا, اس شرمندگی کے ساتھ وہ مٹکا اٹھائے چلا جا رہا تھا, کیونکہ اب راز فاش ہو چکا تھا. لیکن اس کی وسعت ظرفی, اس بادشاہ کی مہربانی سامنے آ چکی تھی. کس قدر مہربان بادشاہ ہے کہ اس نے میرے اس سڑے ہوئے مٹکے کے پانی کی کیسی قدردانی کی کہ اس کے بدلے میں اشرفیوں کا مٹکا بھر کے دے دیا. تو مانا روم فرماتے ہیں کہ ہماری بھی حالت یہی ہے, ہم جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عبادات لاتے ہیں جتنی بھی کوشش کر لیں اس کے اندر وہ سنوار نہیں آ سکتا جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہو. ہم تو اپنی بساط کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں لا کے کوئی بھی عبادت پیش کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت اجبد الاجبدین ہے, سخیوں کے سخی ہیں, اکرم الاکرمین ہے, مہربانوں کے مہربان ہیں, ارحم الراحمین ہیں. ان کا جوش, ان کی سخاوت اس قدر ہے کہ وہ اپنے بندوں کی یہ ٹوٹی پھوٹی میلی کچیلی گندی عبادات بھی قبول فرما کر اپنی طرف سے خزانوں سے صاف شفاف نعمت عطا فرماتے ہیں. بندے کا کام یہ کہ لگن کے ساتھ مگن رہے, اپنی عبادات پیش کرتا رہے, ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھے, ہمت نہ ہارے. وہ اپنی عبادات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے گا, اللہ کی یہاں شرف قبولیت ہو جائے گی اور اللہ پاک کی طرف سے نوازشات کی بارش مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام عبادات ذوق اور شوق کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دن جو گزر رہے ہیں ان کو اللہ پاک ہمیں عبادات کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں اکابرین نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر جو عبادات کے اندر دن گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیگر ایام میں بھی عبادات کی توفیق آسان فرماتے ہیں, اور جو ان دنوں میں خصوصیت سے گناہوں سے بچتے ہیں تو دیگر ایام میں بھی اللہ پاک گناہوں سے دوری نصیب فرما دیتے ہیں. تو یہ مبارک دن ہیں, مبارک راتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پاکیزگی کے ساتھ, نیکوکاری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. ایک صاحب ہیں عمرے پر جانا چاہتے ہیں, ابھی تو حج کا سیزن ہے, عمرے پہ تو انشاءاللہ حج کے بعد جائیں گے. اللہ پاک جب ان کا جانا اللہ پاک آسان فرما دے, مشکلات دور فرما دے. سید قاسم محمود کی طبیعت خراب ہے، اللہ پاک انہیں بھی اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. الحمدللہ والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم انا نسألک من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الأمي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أغلي اتوار إن شاء الله درس کی چھٹی رہے گی، عید کے بعد جو انشاءاللہ اتوار آئے گا زندگی بخیر، اس میں انشاءاللہ یہ بیان کا سلسلہ ہوگا.